الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم ایمان اور اس کے تقاضے آج کے خطبے کے اندر اس عنوان پر کچھ گفتگو ہوگی. دعا کریں کہ اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ بھائیوں کو بہنوں کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. ایمان اور اسلام یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں. ایمان کا معنی اسلام ہے اور اسلام کا معنی ایمان ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے تقاضے یعنی اسلام کے تقاضے. اس ایمان اور اسلام کے اندر دل کی تصدیق بھی شامل ہے, زبان سے جو اقرار ہے یہ بھی شامل ہے, اور انسان اپنے مختلف اعضاء سے جو کچھ حرکات سر انجام دیتا ہے یہ سب چیزیں ایمان کے زمرے میں آتی ہیں. ان تمام چیزوں کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے کتاب الایمان کے اندر دلائل کے ساتھ نصوص شرعیہ سے, قرآن و حدیث کی ادلہ سے ثابت کیا ہے کہ یہ سب چیزیں ایمان میں اور اسلام میں شامل ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی اسلام کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے وہی تعریف کی جو ایمان کی تعریف ہے, اور کبھی ایمان کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے وہی تعریف کی جو اسلام کی تعریف ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں, اور میں ان تؤمن باللہ وملائکتہ, اللہ پر ایمان لے آؤ, اللہ کے فرشتوں پر, رسولوں پر, کتابوں پر, آخرت کے دن پر, یہ اسلام ہے. ایک موقع پر پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں, ان تشہد اللہ الہ الا اللہ, گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نماز قائم کرو, زکات دو, ماہ رمضان کے روزے رکھو, حج کرو, یہ ایمان ہے. یعنی ان جوابات کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ایمان اسلام ہے اور اسلام ایمان ہے. اب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھیے آپ میں سے اکثر ساتھیوں کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے. میرے سامنے اکثر تو جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تجار ہیں. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ دولت کمانا کوئی آسان نہیں ہے. دولت کو کمانا, دولت کو جمع کرنا, حصول مال, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ کہنے کو کہہ دیا جاتا ہے, لیکن جو شخص اس میدان میں اترا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ کتنے مشاکل کے بعد یہ چند ٹکے انسان کے ہاتھ میں آتے ہیں. دولت کا حصول مشکل ہے, لیکن اس حاصل شدہ رقم کو محفوظ رکھنا, ضائع ہونے سے بچانا, یہ اس سے مشکل کام. جو دولت آپ نے کمائی, تکلیف اور مصیبت, پریشانی, یہ ساری چیزیں آپ نے برداشت کی, اس سے کہیں مشکل کام جو ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے, اس کی حفاظت کرنا ہے کہ ضائع نہ ہو جائے, برباد نہ ہو جائے. بالکل اسی طرح ایمان قبول کرنا مشکل ہے, تکالیف ہیں, آزمائشیں ہیں, امتحانات ہیں, لیکن اس ایمان کی حفاظت کرنا, اس کو محفوظ رکھنا کہ ایمان ضائع نہ ہو جائے, ایمان برباد نہ ہو جائے, یہ اس پہ مشکل کام ہے, یہ اس پہ زیادہ مشکل کام ہے. نماز پڑھنا یہ بھی ایمان ہے. قرآن کریم میں نماز کی لفظ ایمان استعمال ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مسلمان جب نماز فرض ہوئی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. 16 اور 17 مہینے یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد حکم نازل ہو گیا کہ اپنا رخ بجائے مسجد اقصی کے بیت اللہ کی طرف کر لیجیے. تو صحابہ نے پوچھا کہ 16-17 مہینے جو ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ان کا کیا بنے گا, وہ کہیں ضائع تو نہیں ہو گئی, کہیں ان کو دہرانا تو نہیں پڑے گا, ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سوال کو سن کر خاموش ہیں. آج سے اللہ نے اس کا جواب دیا, ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ نمازیں کہیں ضائع تو نہیں ہوں گی. نمازوں کے لیے اللہ نے لفظ صلات استعمال نہیں کیا, بلکہ ایمان استعمال کیا ہے بتانے کے لیے کہ نماز بھی ایمان ہے. نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے, مشکل کام ہے. صبح کے ٹائم پر موسم ٹھنڈا ہے, لحاف اوڑا ہوا ہے, اور وہی وقت ہے زیادہ سکون اور راحت محسوس کرتا ہے انسان. اب اس گرم بستر کو چھوڑنا, اٹھنا, مسجد کی طرف آنا, نماز پڑھنا, یہ بھی ایک مشکل کام ہے, لیکن نماز کی حفاظت کرنا کہ یہ برباد نہ ہو جائے, یہ ضائع نہ ہو جائے, یہ اس کا مشکل کام ہے. روزہ رکھنا مشکل ہے, 12 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے, مشکل کام تو ہے, لیکن اس سے مشکل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس روزے کی حفاظت کی جائے, اس کو ضائع نہ کیا جائے, وہ برباد نہ ہو. تو جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے ایمان سمجھا ہے اس کا تقاضا یہ ہے, اس کا حق یہ ہے کہ اس ایمان کو محفوظ کیجیے, اس کو برباد نہ کیجیے. اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ وہ کون سے کام ہیں جن سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. بات واضح ہو گئی, وضاحت کر دی قرآن و حدیث میں کہ فلاں کام کرو گے تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا, فلاں کام کرو گے. اب
ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری خالی یہ نہیں کہ ہم نیکیاں کریں، نیکیوں کو جمع کریں، ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان نیکیوں کی حفاظت کریں، کہیں کوئی ڈاکو، کہیں کوئی چور اس نیکی کے اوپر حملہ آور نہ ہو، وہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ نماز بھی پڑھنی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، حج بھی کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، جہاد بھی کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اچھے کام بھی کرنے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک نے یہی فرمایا، وما کان اللہ لیذل قوما بعد اذ ہداهم، جب کسی قوم کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، اللہ ہدایت دے دیتا ہے، ایمان کے دے دینے کے بعد پھر کسی بھی موڑ پر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ نہیں کرتا، ہاں حتی یبین لہم ما یتقون، جس کو اللہ ایمان دیتا ہے، جس کو اللہ دین کی توفیق دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ بتا بھی دیتا ہے کہ دیکھیں یہ کام نہیں کرنا، وگرنہ جو تجھے میں نے ایمان دیا ہے، جو نعمت دی ہے، وہ فلاں کام سے برباد ہو جائے، فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا۔ اللہ نے ایمان دے دیا، ایمان کی دولت اللہ نے دے دی، ساتھ یہ بتا دیا کہ فلاں کام نہیں کرنا، فلاں حرکت نہیں کرنی، وگرنہ جو نعمت میں نے تجھے دی ہے یہ برباد ہو جائے گی۔ حتی یبین لہم ما یتقون، اللہ وضاحت کر دیتا ہے فلاں فلاں کام ایسے ہیں جس سے ایمان، جس سے عبادات برباد ہو جاتی۔ ایک گمراہ کن فرقہ ہے، اس کا نام ہے قدریہ۔ قدریہ فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان سرے سے برباد ہو جاتا ہے، لہذا گنہگار آدمی کے ایمان کا کوئی بھی اعتبار نہیں۔ یہ عقیدہ بھی غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، کیونکہ مطلقاً کسی غلطی کی وجہ سے ایمان برباد نہیں ہوتا۔ ایک اور فرقہ ہے، اس کا نام ہے مرجیہ۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اعمال کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جب بندے کو ایمان مل گیا ہے اب وہ زنا کرتا رہے، چوریاں کرتا رہے، برائیاں کرتا رہے، اس کے ایمان کے اوپر کوئی دب نہیں پڑتی، اس کا ایمان محفوظ ہے۔ یہ دونوں فرقے گمراہ کن، ان کے نظریات، ان کے عقائد بھی باطل ہیں۔ جب ہم قرآن و حدیث سے پوچھتے ہیں تو ہمیں اس میں نہ افراط ملتا ہے نہ تفریق ملتی ہے، بلکہ دین اسلام نے اعتدال کا راہ اختیار کیا ہے۔ جی ہاں، بعض حرکتیں ایسی ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں، بعض کام ایسے ہیں جن سے ایمان برباد تو نہیں ہوتا، البتہ ایمان کم ہو جاتا ہے، بڑھتا نہیں، ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جن سے وہ فعل جو آدمی کرتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہر اس کام سے بچے جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے یا ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یہ ہے ذمہ داری، یہ ہے ایمان کا تقاضا، کہ ہر اس کام سے بچے جس سے ایمان برباد ہو جائے اور ہر اس کام سے بچے جس سے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور خیر اور بھلائی کے مسائل پوچھتے تھے، خیر کے متعلق، بھلائی کے متعلق پوچھتے تھے، اور میں نبی علیہ السلام سے شر کے متعلق سوال کرتا ہوں، شر کے متعلق، کیوں؟ میں لوگوں سے ہٹ کر شر کے متعلق سوال کیوں کرتا تھا؟ اس لیے تاکہ شر کی شناخت ہو جائے اور میں اس سے بچ سکوں، کہیں اس شر کے اندر، اس مصیبت کے اندر میں پھنس نہ جاؤں۔ جب تک آپ کو کسی مصیبت کا پتہ نہیں ہوگا، کسی برائی کا پتہ نہیں ہوگا، تو بچیں گے کیسے؟ اس لیے جب بھی نبی علیہ السلام سے ملتا، میں شر کے متعلق پوچھتا تھا کہ وہ کون سے کام ہیں جو دین میں فساد ہیں، کتنے ہیں جن سے عقیدہ تباہ ہو جاتا ہے، ایمان برباد ہو جاتا ہے، وہ کون سے کام؟ کچھ اعمال میرے کہا ایسے ہیں جن سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، جیسے شرک ہے۔ شرک ایسا عمل ہے جس سے سرے سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ شرک کرنے والا کوئی ہو، اس سے کوئی درد نہیں، وہ محدث ہو، وہ فقیر ہو، وہ متحد ہو، وہ وقت کا حاکم ہو، وہ صحابی ہو، وہ وقت کا نبی کیوں نہ ہو، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کیا، پیغمبر اور شرک، پیغمبر تو شرک کو مٹانے کے لیے، اصل میں اللہ تعالیٰ پیغمبر کی امت کے سامنے اپنی مزاج کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کو دیکھ کر اپنا مزاج تبدیل نہیں کرتا، کہ اس کے ساتھ کتنا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کے ساتھ میرا مزاج کیا ہو، میں کسی آنے والے کو دیکھ کر اپنا مزاج نہیں بدلتا، میری فطرت، میری سنت تبدیل نہیں ہوتی، میرا مزاج ایک ہے، اور میں اپنے مزاج کے اندر اتنا با اختیار ہوں، اتنا با اختیار ہوں۔ لئن اشرکت، اے میرے پیغمبر، اگر آپ نے بھی شرک کیا، میں آپ کے سارے عمل برباد کر دوں گا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے باقی تمام انبیاء کا ذکر کیا، فرمایا بلو لئن اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اگر نوح علیہ السلام شرک کرتے، ادریس علیہ السلام شرک کرتے، نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام شرک کرتے، ابراہیم علیہ السلام، ان انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان تمام کے اعمال کو برباد کر دیا۔ تو شرک ایک ایسا عمل ہے جس سے ایمان سرے سے برباد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ لا صرف ولا عقلا، نہ کوئی نفلی عبادت، نہ کوئی فرضی عبادت، کوئی قبول نہیں ہوتی۔ اب شرک کس کو کہتے ہیں؟ آپ خود جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ اللہ کے اختیارات میں سے کسی کو رائی کے دانے کے برابر اختیار دے دینا، کسی کو بھی۔ آپ نے دیکھا کہ حدیبیہ کے میدان میں جہاں بارش کی شدید ضرورت تھی، اتفاق یہ ہوا کہ بارش ہو گئی، خوب بارش ہوئی، عثمان خوش ہے۔ نبی علیہ السلام جب صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، تمام صحابہ خوش تھے، جس چیز کی ضرورت تھی وہ مل گئی، لیکن صحابہ نے دیکھا نبی علیہ السلام بیٹھے زار و قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یہ تو ہے، آپ کو غم زدہ پا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا جی ہاں، آج رات جو بارش ہوئی ہے، اس بارش کے حوالے سے اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، اس وحی نے مجھے رلا دیا۔ وحی کیا تھی؟ اصبح عبادی مؤمن بی وکافر بی۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو بارش ہوئی ہے، اس بارش پر آپ کی امت میں دو طرح کے تبصرے ہوئے، دو طرح کے تبصرے ہوئے، دو طرح کے لوگ تھے تبصرہ کرنے والے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے، مدرنا بفضل اللہ تعالی فہو مؤمن بی وکافر بالکواکب۔ کچھ یہ کہہ رہے تھے، اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ نے اپنا فضل نازل کر دیا، اللہ نے مہربانی فرمائی، بارش ہو گئی۔ کچھ لوگ یہ جملہ کہہ رہے تھے، وہی جملہ کہہ رہے تھے، میں ان کا ایمان بڑھا رہا تھا، ان کا ایمان اور مضبوط ہو رہا تھا. اور وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ میاں جب بھی سریا ستارہ نکلتا ہے تو بارش ہو ہی جاتی ہے، جب بھی سریا ستارہ نکلتا ہے تو عموماً بارش ہو ہی جاتی ہے. انہوں نے یہ جملہ کہا، میں نے ان کے دلوں سے، ان کے وجود سے ایمان کو خارج کر دیا. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں بارش بسانے میں سریا ستارے کا محتاج ہوں، سریا ستارہ نکلے گا تو بارش ہوگی، وغیرہ نہیں. ستارے نکلے یا نہ نکلے، سورج نکلے یا نہ نکلے، میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں. میرے اختیارات میں ذرے کے برابر اس نے تذکرہ کیا، ان کا ایمان تباہ ہو گیا. شرک ایک ایسا عمل ہے جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، اور اسی شرک کے زمرے کے اندر ریا بھی ہے، نمود بھی ہے، شہرت بھی ہے، ناموری بھی ہے، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. نماز پڑھی ریاکاری کے لیے، اللہ بھی خوش ہو جائے، محلے والے بھی خوش ہو جائے، فلاں بھی خوش ہو جائے، فلاں بھی خوش ہو جائے. سیدنا علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے والد کے متعلق مسئلہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد نہیں کہ میرے باپ نے کبھی شرک کیا ہو، کبھی شرک نہیں کیا تھا، اور عرب کی سرزمین میں سب سے بڑا سخی میرا باپ حاتم تائی گزرا ہے. میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں قیامت کے دن میرے باپ حاتم تائی کو اس کی سخاوت کام دے گی کہ نہیں دے گی، کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا بنے گا میرے باپ کا. نبی علیہ السلام سر جھکائے بیٹھے ہیں، کیا جواب دے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بغیر وحی کے نبی علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے. تھوڑی دیر گزری، وحی نازل ہوئی، نبی علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں، فرما کہ اے ابی ان اباک قد اسا اراد امرا فاصابہ. تیرے باپ کے متعلق وحی نازل ہو چکی ہے، تیرا باپ ریاکار تھا، تیرے باپ سخاوتیں کرتا تھا، لیکن نیت اس کی یہ تھی کہ لوگ واہ واہ کریں، جیسے کسی کی نیت ہوتی ہے لِکُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، جیسے کسی کی نیت ہوگی ویسے اس کو بدلہ ملے گا. چونکہ نیت یہ تھی کہ لوگ تعریف کریں گے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی لوگ تیرے باپ کی تعریف کرتے رہیں گے، مگر قیامت کے دن تیرے باپ کے لیے کچھ بھی نہیں. قیامت کے میدان میں جب تیرا باپ آئے گا، ریاکاروں کی لسٹ میں، فہرست میں، زمرے میں، وقت میں، گروہ میں شامل کر دیا جائے گا، اور آواز لگائی جائے گی ایھا المراؤن اذهبوا الى من رأيتموه. اور یا کرو جاؤ، جن کو دکھلانے کے لیے تم نے یہ کام کیے ہیں، فلیطلب الثواب عنده، تم میں سے ہر شخص جائے اور اسی سے ثواب لے، ملتا ہے تو لے لے، میرے پاس تمہارے لیے سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں. شرک ایسا عمل ہے جس سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے، کفر ایک ایسا عمل ہے جس سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جس سے ایمان سرے سے تباہ تو نہیں ہوتا لیکن ایمان چھلنی ہو جاتا ہے، ایمان زخمی ہو جاتا ہے، ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے. تو کبھی مومن ایسے کام نہیں کرتا جس سے ایمان کو زد پڑے، وہ تو ایمان کی نگرانی کرتا ہے، ایمان کی حفاظت کرتا ہے، ایمان کو محفوظ رکھتا ہے. کیونکہ اس ایمان کا تعلق ہماری زندگی کے ایک دن کے ساتھ نہیں، دو دن کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا تعلق تو ابد الآباد ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ہے. اس کو محفوظ کیوں نہ کریں، اس کی نگرانی کیوں نہ کریں، جس میں ہمیشہ کام آنا ہے، ہمیشہ کام آنا ہے، اس کی تو نگرانی کرنی چاہیے. میں کر رہا تھا کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، نقص آ جاتا ہے. بہت سارے اعمال جن کی بڑی وعید آئی ہے، ان میں سے چند ایک کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس رذیل کام سے بچائے جس سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے یا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آدھی رات کو آسمان دنیا سے آواز آتی ہے، آسمان دنیا سے آواز آتی ہے، کوئی ہے رزق کا متلاشی، مانگے میں اس کو رزق دوں گا، کوئی ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا، میں اس کو بخش دوں گا، کوئی ہے پریشان حال، آوازیں آ رہی ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، چند بد نصیب ایسے ہیں اگر اس وقت جاگ بھی رہے ہوں، مانگ بھی رہے ہوں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. وہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان میں سے ایک شخص الحاق لوالدے ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے. ماں باپ کا نافرمان تہجد کے وقت بھی، لیلۃ القدر کے اندر بھی اگر دعائیں مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی اس کی نیکی قبول نہیں ہو رہی. الحاق لوالدے ہے، بس دیوس ہو، دوسرا آدمی ہے دیوس. دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو اس انداز میں رکھتا ہے کہ غیر محرم اور محرم کے درمیان کوئی فرق واضح نہیں ہے. محرم کس کو کہتے ہیں، غیر محرم کس کو کہتے ہیں، کوئی امتیاز نہیں ہے محرم کا اور غیر محرم کا. کوئی ترتیب نہیں، نہ گھر میں کوئی ترتیب ہے، ہر شخص اس کے دروازے پر آتا ہے اس انداز میں جس طرح اس کا باپ آتا ہے، جس طرح اس کا بیٹا آتا ہے، اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی بیٹی ہر آنے والے سے اس طرح ملتی ہے، اس کی ملاقات ہوتی ہے جس طرح محرم کے ساتھ ملا جاتا ہے. اور یہ شخص پھر اگر بازار میں کسی خوشی میں رشتے داروں کے ہاں لے کر جاتا ہے تو بھی اس کا انداز یہی ہے. ہمارا یہ دیوس ہے، اگر لیلۃ القدر کے اندر بھی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، جس میں دو قوموں کا شروع میں بربادی کا ذکر ہے، قوم عاد، قوم سمود. جب نبی علیہ السلام قوم عاد کے معاملے پر پہنچے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ کے معاملے پر پہنچے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى کأنہم اعجاز نخل خاویہ. کہ قوم عاد پر اللہ نے عذاب بھیجا، وہ عذاب کیسا، تیز اور تند ہوا اللہ نے بھیج دی. وہ ہوا سات راتیں اور آٹھ دن متواتر چلتی رہی، ایسی ہوا چلی قوم کو بھاگنے نہیں دیا. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کھجوروں کے تنوں کو دیکھا ہے، کھجوروں کے درختوں کو دیکھا، اتنے لمبے قد تھے، اللہ نے اوندھا کر دیا، تمام پوری قوم کے قوم آپ کے سر نیچے ہیں، ٹانگے اس طرح ہیں جس طرح کھجور کا تنا ہوتا ہے اور اوپر اس کی چھڑیاں جو ہیں. نبی علیہ السلام یہاں پہنچے اور رک گئے، آپ رک گئے. اور پھر مسئلہ فرماتے ہیں، جانتے ہو قوم عاد سے کیا غلطیاں ہوئی، کیوں اللہ نے یہ سزا دی، کھڑے ہوئے ہیں زندہ، سر نیچے ٹانگے اوپر، کیا کوتاہی تھی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میری امت کے لوگوں، میں قوم عاد کی خامیاں بتاتا ہوں، اور ان سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ ان قریب میری امت میں بھی ایسا وقت آئے گا کہ ان کے اندر بھی یہ خامی آ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ. جب میری امت کے اندر وہ برائیاں آ جائیں گی جو قوم عاد میں ہے، پھر اللہ کی ہر آفت کی وہ انتظار کرتے رہے. دن کو بھی آفتیں آئیں گی، رات کو بھی مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، دولت کے ڈھیر ہوں گے، ذہنی سکون نہیں ہوگا، بڑی بڑی تحقیق ہو جائے گی، ریسرچ کے باوجود بھی ایسی بیماریوں میں غرق کر دوں گا کہ ان کی تحقیق نہیں ہوگی. وہ بیماریاں جن کا نام نہیں سنا ہوگا، وہ آفتیں جو انہیں دیکھی نہیں ہوگی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا برائیاں تھیں، کیا خامیاں تھیں؟ نبی اسلام فرماتے ہیں، اتا رجل زوجته وعك امه. قوم عاد کے اندر ایک خامی یہ تھی کہ قوم عاد کا ہر فرد بیوی کے آگے جھکا رہتا تھا اور ماں کی ایک بھی نہیں مانتا تھا. بیوی کا خادم ہے، شریعت یہ نہیں کہا کہ بیوی کی جائز بات نہ مانی جائے، اس کا معنی یہ نہیں. بیوی کا ایک حق ہے جو شریعت نے دیا ہے، اس کو واضح کیا ہے، لیکن فرمایا کہ قوم عاد کے اندر یہ تھی، بیوی کی بات پر کبھی غور نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں، بغیر سوچے عمل، اور ماں کی بات بغیر سوچے بغیر سمجھے ٹھکرا دے دی. بر صدیقہ وجفا اباہ، دوست کی ہر بات قابل قدر ہے اور باپ کی ہر بات قابل نفرت تھی. بشربت الخمور، قوم عاد کے اندر شراب عام ہو چکی تھی، اور آپ نے کیا فرمایا کہ یہ ساری برائیاں میری امت کے اندر بھی آ جائیں گی. بشربت الخمور، شراب عام تھی، ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر بھی شراب عام ہو جائے گی. وقت و خزت الکائنات والمعادس، قوم عاد کا ہر گھر اداکارہ سے مزین تھا، ان کے گھروں کے اندر صاف کے آلات تھے. میری امت پر بھی ایک دور آئے گا کہ ہر گھر ان گانے والیوں کی زینت بنا ہوا ہوگا. میں اپنے ضمیر میں جھانکتا ہوں، ذرا آپ بھی اپنے دماغ پر تف کیجیے اور غور کیجیے، یہ برائیاں آج ہیں کہ نہیں؟ ٹی وی کی شکل میں، ڈی سی آر کی شکل میں یہ برائیاں آج موجود ہیں کہ نہیں؟ یہ قوم عاد میں تھی، صبح کو اٹھتے تو بدکارہ کو، اداکارہ کو لے آتے، ان کی صبح کی ابتدا بھی ڈانس اور گیت گانے کے ذریعے تھی، ان کی رات بھی ہوتی تو اداکارہ کے ذریعے ہوتی. فرمایا میری امت بھی وقت آئے گا دماغ کو تازہ کرنے کے لیے، دماغ کو فریش کرنے کے لیے ٹی وی دیکھتا ہوں جی، تو مزاج نہیں ہے دیکھنے کا، اس کا دماغ تازہ ہوتا ہے گیت سن کر، گانے سن کر. جبکہ مسلمان کا دماغ تازہ ہوتا ہے قرآن و حدیث کو سن کر یا قرآن و حدیث کو پڑھ کر. والمعادس، فرما کے قوم عاد کے ہر گھر میں غریب ہے یا امیر ہے، کوئی دال کھا رہا ہے یا گوشت کھا رہا ہے، لیکن صاحب کے کچھ نہ کچھ آلات ضرور ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ آلات صاحب کے ضرور ہوتے تھے، اس سے خالی نہیں ہوتا تھا. اب اس کا معنی کیا ہے؟ کہ میری امت میں بھی یہ وقت آ جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں اور قوم عاد کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمارے ایک لوگوں میری امت کے اندر یہ برائیاں آئیں گی، برائیاں شروع ہو جائے گی اور اللہ کے امتحانات اور اللہ کے عذاب بھی شروع ہو جائیں گے. ایمان کے تقاضے، بڑا ایک وسیع ٹاپک ہے، مگر جمعہ کا خطبہ بڑا محدود ہوتا ہے. جس طرح آپ نے وقت کی بندی کی اور میں آیا تو آپ پہلے الحمدللہ پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے. میں بھی چاہتا ہوں کہ وقت کی بندی کروں اور کسی ایک موقع ملا، یہ ابتدا اور تمہید ایمان کے تقاضے کی میں نے باندھ دی ہے. ایمان کے تقاضے بیان نہ کر سکا لیکن اس کی تمہید باندھ دی، آگے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. یہ موقع ملا تو پھر بیٹھ کر سمجھیں گے سمجھانے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو صحیح اور عملی شکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مریضوں کے لیے دعا کریں, اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے. جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں یا جن کی درخواستیں نہیں آئیں, جن مریضوں کو ہم جانتے ہیں یا جن کو نہیں جانتے, ان تمام کا علم تو اللہ کے پاس ہے. اس لیے اللہ ان تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. کاروباری اعتبار سے جو ساتھی پریشان ہیں اور بحران کا شکار ہیں, اے اللہ ان کے لیے آسانی فرما, رزق کے اندر برکت عطا فرما. جو ساتھی ملازمت کرتے ہیں, اللہ ان کی سروس کے اندر بھی برکت عطا فرما. اے اللہ رزق کے حلال کی توفیق عطا فرما, رزق کے حرام سے بچا. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ دانستہ غیر دانستہ آمدن خطن تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے اور ہماری آخرت بہتر فرما دے. اے اللہ امن نصیب فرما, اتحاد نصیب فرما. اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما. اے اللہ ہمارے جتنے دینی بھائی دینی بہنیں فوت ہو گئی ہیں انہیں معاف فرما. اے اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے اور نیک کر دے. ہماری آپس کی رنجشیں جو ہیں ان کو دور کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں سے کینے کو, بغض کو, حسد کو, عداوت کو نکال دے. ایمان کے ساتھ ہمارے دلوں کو مزین فرما. یہ ایک اعلان کے لیے کہا گیا ہے, جامعۃ الاحصار کے اندر ساتھیوں نے میرا درس رکھا ہے. یہ اتوار کو بعد نماز اثر ہوگا. یہ موضوع رکھا ہے ایک مسلم کی اخلاقی ذمہ داریاں. میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پہنچوں گا اور کوشش کروں گا جو کچھ ساتھیوں نے کہا ہے ان کے حسن ظن پر پورا اترنے کی. آپ ساتھی اگر پہنچ پاتے ہیں تو یقیناً آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے, لیکن وہاں آنے اور جانے بیٹھنے کا اللہ ضرور اجر دے گا. وہی باتیں ہوں گی جو آپ جانتے ہیں, لیکن دوبارہ سننے سے اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دیتا ہے. اس لیے اگر موقع ملے ضرور آپ ساتھی وہاں پہنچیں گے. باقی بھی جتنی دینی پروگرام ہوتے ہیں ان میں پہنچنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میرے سامنے ایک لٹریچر آیا تھا, شاید اس کا اشارہ یہی تھا, اس کے متعلق کچھ کہہ دیں. یہ اصل میں مختلف تنظیموں کے ذریعے جو لٹریچر نکلتے ہیں ان کو آپ ضرور پڑھا کریں, ان کو آپ ضرور لیا کریں. اس سے ایک تو یہ ہے کہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. بڑی بڑی محنت کے ساتھ مضامین شائع کیے جاتے ہیں, علم میں اضافہ ہوتا ہے اور حالات کا بھی جائزہ لے لیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان جماعتوں ان تنظیموں کے ساتھ ایک ہمدردی اور تعاون کا بھی ایک طریقہ مل جاتا ہے, کسی بہانے ایک تعاون بھی ہو جاتا ہے. تو اسی طرح کے جتنے بھی دینی صحیفے ہیں ان تمام رسالوں کو آپ لیا کریں. اللہ مجھے اور آپ کو ان دینی رسائل کے پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین.